نحن خلقناكم فلولا تصدقون.
ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ کبھی تم نے غور کیا؟ یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم جانتے نہیں. اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہی ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتوں کو گھس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں. کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں، پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ کیا تم نے کبھی خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا یا اس سے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنا دیا. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو.
فلا اقسم بمواقع النجوم،
بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی. اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں سبق جسے متحرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا. یہاں متحرین سے مراد فرشتے ہیں. یہ نہیں کہا جا رہا کہ صرف پاک لوگوں کو چھونا چاہیے یا صرف وضو کرتے ہی اسے ہاتھ لگاؤ. قرآن پاک کے ٹیکسٹ کو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، لیکن اگر جلد کے اندر ہے اور اس جلد کو ہاتھ لگ جائے یا کاغذ کو ہاتھ لگ جائے تو یہ کاغذ سے قرآن نہیں ہے نا. قرآن کی تعریف کیا ہے؟ ہوا کلام اللہ، وہ اللہ کا کلام ہے. تو اللہ کا کلام کاغذ نہیں ہے، یہ ورڈز ہیں. بغیر وضو پاکی کے بغیر اس کو نہ چھوئیں، لیکن اس کے علاوہ اگر کاغذ وغیرہ کو ہاتھ لگا لے اور بغیر وضو کے محض ریڈنگ کرنا ہو تو اس میں ممانعت نہیں. اس آیت کو چونکہ عام طور پر لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ ناپاک لوگ یہ قرآن نہ اٹھائیں، تو اصل میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کانٹیکسٹ میں نہیں نازل ہوئی. یہاں اشارہ یہ ہے کہ اس کتاب کی حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں اور وہی اس کو یہاں یعنی زمین پر لے کر آئے ہیں. تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے. پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اتنائی برتتے ہو؟ اللہ کا کلام اور اس سے روح گردانی، اس سے بے رخی، اس سے منہ موڑتے ہو؟ اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا کہ اسے جھٹلاتے ہو؟ اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ انسانوں، اگر تم میں اور تمہاری مشینوں میں کوئی زور ہے تو مرنے والوں کو بچا کے تو دیکھو کتنے بے بس ہو. اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے. پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے، اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے، سلام ہے تجھے، تو اصحاب الیمین میں سے ہے. اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی توازوں کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں جھونکا جانا. ان ھذا لہو حق الیقین فسبح باسم ربک العظیم، یہ سب کچھ قطعی حق ہے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو. پیچھے بار بار تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا، اب یہاں سے کچھ صورتیں ایسی آ رہی ہیں جن میں بار بار اللہ کی تسبیح کا ذکر آئے گا کہ کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے. اور اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ کہ ہمیں بھی اپنی تسبیح میں کثرت اختیار کرنی چاہیے. سورۃ الحدید، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور وہی زبردست اور دانا ہے. زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے، زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہی اول بھی ہے اور آخر بھی اور ظاہر بھی اور مخفی بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا، اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے، جو کچھ اس سے نکلتا ہے، جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے، جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے، اور انسان کو یہ احساس ہر حال میں غالب رہنا چاہیے کہ میرا کوئی کام بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں۔ وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا، یعنی جو تمہارے تصرف میں دے دی، یعنی تمہارے پاس جو کچھ ہے یہ تمہارا ذاتی نہیں، اپنا نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے، لہذا اس کو تم اسی کی راہ میں استعمال کرو، اسی کی مرضی کے مطابق۔ پھر یہ کہ نہ یہ ہمیشہ سے تمہارے پاس تھا نہ ہمیشہ رہے گا، کل یہ دوسروں کے پاس تھا، آج یہ تمہارے پاس ہے، اس نے تمہیں اس کا جانشین بنایا، مستخلفین۔ ایک ایسا وقت آئے گا جب یہ تمہارے ہاتھوں سے نکل کر دوسروں کے پاس چلا جائے گا، لہذا تم اس کی راہ میں خرچ کر جاؤ کہ تمہیں کل قیامت کو اس کا بدلہ مل سکے۔ اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے ہاں ایک بکری ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا گیا۔ آپ گھر میں تشریف لائے تو پوچھا بکری میں سے کیا باقی رہا؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا ما بقی الا کتفھا، ایک شانے کے سوا کچھ نہیں بچا۔ فرمایا ایک شانے کے سوا ساری بکری بچ گئی۔ جو اللہ کی راہ میں دیا وہ بچ گیا، جو تمہارے پاس ہے یہ تو پیچھے رہ جانے والا، ختم ہو جانے والا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صدقے کا اجر سب سے زیادہ ہے؟ فرمایا یہ کہ تو صدقہ کرے اس حال میں کہ تو صحیح اور تندرست ہو، یعنی بیمار نہیں، مال کی کمی کے باعث اسے بچا کر رکھنے کی ضرورت محسوس کرتا ہو، اور اسے کسی کام میں لگا کر زیادہ کمانے کی امید رکھتا ہو، یعنی اسے اور بزنس میں لگا کے مزید ترقی کر سکتا ہو، اس وقت کا انتظار نہ کر۔ جب جان نکلنے لگے تو کہے یہ فلاں کو دیا جائے، یہ فلاں کو، اس وقت تو یہ مال فلاں کو جانا ہی ہے، اب تم نہ بھی کہو تو پہنچ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرے مال میں سے تیرا حصہ اس کے سوا کیا ہے جسے تو نے کھا کے ختم کر دیا، پہن کر پرانا کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا؟ اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے اور تو اسے دوسروں کے لیے چھوڑ جانے والا ہے۔ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر، جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم واقعی ماننے والے ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ وما لکم، اور کیا ہے تم کو، اللہ تم سے کوفی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی یہ سب کچھ تم چھوڑ جاؤ گے اور اس کا وارث اللہ ہی ہو جائے گا، کیوں نہیں اپنے ہاتھ سے اپنے دل کی خوشی سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرو؟ اور پھر یہ دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے فقر اور تنگ دستی کا خوف کیوں کھاتے ہو؟ کیا تمہیں اس پر یقین نہیں جو اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ تم اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو کیا وہ تمہیں اور نہ دے گا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ جیسے سورۃ سبا میں آیا ہے جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، وہ تم سے عہد لے چکا، اگر تم واقعی ماننے والے ہو۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ یہ قرآن انسان کو گمراہی کے اندھیروں سے، غم کے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں، علم کی روشنی میں، عمل کی یاد دہانی اور رہنمائی کے لیے ایک سہارا فراہم کرتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے، وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا، کیونکہ وہ تو صادقون ہیں اور بعد میں آنے والے تو ان کی پیروی میں کر رہے ہیں۔ ان کا درجہ بعد میں خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں۔ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے، وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا ہے۔ ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں۔ یعنی نیکی کے کام میں جو پہل کر لے، جو جلدی کر لے، اس کا درجہ بڑا ہی ہوگا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کرے، اور ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے دین کے راستے میں خرچ کرنے کو قرض بتا رہے ہیں۔ یعنی باقی تو جو انسان خرچ کرتا ہے، بیمار ہوا صدقہ کر دیا تو کس لیے کیا؟ تاکہ صحت مل جائے، اپنی ذات کے لیے کیا نا۔ اولاد نے کوئی پریشانی دیکھی، صدقہ کر دیا، کس لیے؟ تاکہ یہ پریشانی دور ہو جائے۔ لیکن جب انسان اللہ کے دین کی ترقی کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کے دین کی تبلیغ کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کو عام کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، تو وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، جس میں اس کی دنیا کا کوئی لالچ پوشیدہ نہیں ہوتا۔ وہ اس کے بدلے میں آخرت چاہتا ہے، لہذا اسے اللہ تعالیٰ اپنے اوپر قرض سمجھتے ہیں۔ جو میری راہ میں دو گے اسے میں تمہارے حق میں قرض سمجھوں گا، جس کا بدلہ چکانا فرض ہے۔ یعنی قرض تو ایسی چیز ہے کہ جس کو ہر صورت میں واپس کیا جانا چاہیے، لوٹایا جانا چاہیے۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ جو خالصتاً میری خوشی کے لیے کرو گے، میرے دین کے لیے کرو گے، وہ مجھ پر قرض ہوگا، جس کا یقینی بدلہ میں تم کو دوں گا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لوگوں نے اس کو سنا، تو حضرت ابو الدحداء انصاری نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض چاہتا ہے؟ حضور نے جواب دیا، ہاں اے ابو الدحداء۔ انہوں نے کہا، ذرا اپنا ہاتھ مجھے دکھائیے۔ آپ نے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھا دیا۔ انہوں نے آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، میں نے اپنے رب کو اپنا باغ قرض دے دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس باغ میں کھجور کے 600 درخت تھے، اسی میں ان کا گھر تھا، گارڈن ہاؤس، وہی ان کے بال بچے رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کر کے وہ سیدھے گھر پہنچے اور بیوی کو دروازے سے پکار کے کہا، دہدا کی ماں، باہر نکل آؤ، میں نے یہ باغ اپنے رب کو قرض دے دیا ہے۔ وہ بولی، تم نے نفع کا سودا کیا ہے، دہدا کے باپ۔ اور اسی وقت اپنا سامان اور اپنے بچے لے کر باغ سے باہر آ گئیں۔ کیا ہم میں سے کوئی ایک عورت ایسی ہو سکتی ہے کہ اس کا شوہر یہ فیصلہ کر لے کہ میں یہ گھر اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، اور وہ خوشی سے باہر آ جائے؟ آخر ہمارے اندر یہ ایمان کیوں نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے دین کی یہ حالت ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کی یہ حالت ہے۔ وہاں عمل کے وہ چراغ اور یہاں بدعملی کے یہ اندھیرے، اس لیے کہ آج ہمارا سب کچھ ہماری اپنی ذات کے لیے ہو گیا، اللہ کے دین کے لیے اس میں سے بس بچا کھچا وہ حصہ جو ہمارے کام کا نہ ہو۔ اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، ان سے کہا جائے گا آج بشارت ہے تمہارے لیے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اس لیے کہ انہوں نے تو اپنی دنیا اپنے رب کو قرض دے دی تھی کہ وہاں لیں گے، لہذا رب نے وہ وعدہ پورا کر دیا، یہی ہے بڑی کامیابی، ذالک هو الفوز العظیم۔ اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں، مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب۔ وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، ہم بھی تو مسلمان کہلاتے تھے۔ مومن جواب دیں گے ہاں مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، موقع پرستی کی، شک میں پڑے رہے، جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہی، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا یعنی موت کا وقت آ گیا۔ یہ ہے منافقت کی علامات، خود کو فتنے میں ڈالا یعنی ایسے ماحول میں رکھا کہ جس میں نیکی ہو ہی نہیں سکتی تھی، جہاں نیک کام کو سپورٹ کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ موقع پرستی تھی یعنی دنیا کے فائدوں کے پیچھے بھاگتے رہے، طرف بس تم کا لفظ آتا ہے، انتظار میں رہے، موقع کی تلاش میں ٹھہرے رہنے کو کہتے کہ اچھا کوئی اچھا وقت آئے گا تو پھر ہم آگے بڑھیں گے، ابھی تو یہ مصروفیت ہے یہ کام ہے۔ شک میں پڑے رہے، مختلف طرح کے شک جو ایک منافق کو لاحق ہوتے ہیں، ورنہ اگر یقین اور ایمان ہو تو عمل میں کچھ دیر نہیں لگتی، بڑی سے بڑی قربانی بہت آسان ہوتی ہے، جیسے ابو الدہداء نے قربانی کی۔ آج ہمارے ہاں دور دور دیکھنے کو ایسے لوگ نہیں ملتے، سننے کو نہیں ملتے جو ایک بھی کوئی ابو الدہداء کی طرح ہو، کیونکہ فرق ہے ہم میں اور ان میں، ان کا ایمان خالص تھا، انہیں اپنے رب کی بات سے پورا یقین تھا، ایمان تھا کہ رب کا وعدہ جھوٹا نہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ شک میں ہے، پتہ نہیں کچھ ملے گا کہ نہیں، دنیا بھی گواہ بیٹھے یہاں تو عیش کر لیں۔ وغرتکم الامانی، جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہی، خواہشات نفس تمہیں فریب دیتی رہی، کیا کہ کوئی نہیں اللہ غفور الرحیم ہے، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ موت آ گئی، وغرکم باللہ الغرور، اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکا دیتا رہا کہ ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی تو بچے ہو، ابھی جوان ہو، ابھی تو تمہارے پڑھنے کے دن ہیں، اور ابھی تو تم کو نوکری تلاش کرنی ہے، اور ابھی تو تم کو شادی کرنی ہے، اور ابھی تمہارے بچے چھوٹے ہیں، اور ابھی تم کو بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، اور ابھی تو تمہیں اپنے بڑھاپے کے لیے، اپنی آخری عمر کے لیے کچھ جمع کر کے رکھنا ہے، ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا تو پوچھے گا کون، اور یوں سب کچھ صرف دنیا ہی کے لیے جمع کرتے رہ گئے اور آخرت کے لیے کچھ بھی نہ بھیجا۔ وغرکم باللہ الغرور، اور وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکے میں ڈالے رہا، اس نے تم کو دھوکا دے دیا، لمبی لمبی امیدیں دلا کے، لہذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا تھا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہاری خبر گیری کرنے والی ہے اور یہ بدترین انجام ہے۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل اٹھیں، نرم پڑ جائیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی، یعنی یہود و نصارہ جو بے حس ہو گئے، تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں، یعنی دلوں کی سختی، کتاب اللہ سے دوری اور دنیا کی تمنا اور خواہشات میں مبتلا رہنا انسان کے دل سے آخرت کی فکر بھلا دیتا ہے۔ اور انسان گناہ کر کے بھی پشیمان نہیں ہوتا. خوب جان لو اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو. مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں، یہاں عورتوں کا پھر الگ خاص طور پہ ذکر کیا گیا کہ صرف شوہر کا یا باپ کا دیا ہوا کافی نہیں ہمارے لیے جب تک خود ہم اپنے ہاتھ سے کچھ نہ کریں. جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا. دنیا میں وہ کون سا سودا ہے کہ جس میں کئی گنا منافع ہو اور یقینی منافع ہو؟ کوئی بھی نہیں. اور ان کے لیے بہترین اجر ہے. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں. اعلمو، جان لو، علم حاصل کر لو، معلوم کر لو، کیا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. خوب جان لو یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا. یہ ہے بس زندگی کی دوڑ. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی. یعنی دنیا جب اپنے خوب عروج پہ پہنچتی ہے تو انسان کی جوانی ڈھل جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، عمر میں پختگی آ جاتی ہے اور ایک دن ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے. اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے. دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں. دوڑو، جلدی کرو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین و آسمان جیسی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے گھروں پر تنات کر گئے ہو، اس زمین سے چمٹ گئے ہو، دوڑو اور بھاگو اور چلو اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے، جو مہیا کی گئی ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے. کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھنا رکھا ہو. ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے. یہ سب کچھ اس لیے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر بھول نہ جاؤ. اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں، یعنی دنیا کی چند چیزیں پا کے تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جو خود بخل کرتے ہیں، یعنی دنیا مل جائے تو صرف اپنی ذات کے لیے سیچ سیچ کے رکھتے ہیں اور دوسروں کو بخل پر اکساتے ہیں کہ کوئی اور خیرات کرنے لگے تو اس کا بھی ہاتھ روکتے ہیں. اب اگر کوئی روگردانی کرتا ہے تو اللہ بے نیاز اور ستودہ صفات ہے. ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہیں. یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے. ان کے بعد ہم نے پہ در پہ اپنے رسول بھیجے اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور اس کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا. یہاں عیسائیوں کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ وہ دوسری قوموں کے مقابلے میں نرم دل ہیں. اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی، یعنی دنیا کو چھوڑنا. حدیث میں آتا ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کی روحانی ترقی کا راستہ کر کے دنیا نہیں اللہ کی راہ میں جہاد ہے، کیونکہ جب انسان جہاد میں لگتا ہے تو دنیا خود ہی ٹوٹ جاتی ہے. اور یہ امت فتنوں سے ڈر کر جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف نہیں بھاگتی، بلکہ راہ خدا میں جہاد کر کے ان کا مقابلہ کرتی ہے. یعنی جہاد کیا ہے؟ کہ فتنوں کو ختم کیا جائے، نہ کہ چھپ کے کسی گوشے میں بیٹھ جایا جائے. اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکالی. ابتدعوها، بدعت کہتے ہیں اس کام کو جو پیغمبروں کے بعد شروع ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 200 سال تک عیسائی کلیسا رہبانیت سے نا آشنا تھے، آپ کے 200 سال بعد شروع ہوئی تقریباً 30ویں صدی میں. اور پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا. ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا، مگر ان میں سے اکثر فاسق ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا، تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے. یعنی تمہارے اندر ایک ایسی صلاحیت پیدا کرے گا کہ جس سے تم اچھے برے کو پہچان جاؤ گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہارے قصور معاف کر دے گا. وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے. تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور وہ بڑے فضل والا ہے. واخر دعوانا الحمد